السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ کے 30 رکوع مکمل کر لیے تھے. 31 رکوع سے ہم آغاز کریں گے، آیت نمبر 236 اور احکام طلاق کا بیان جاری ہے. اب آگے متعلقہ عورتوں کی قسمیں کچھ بیان ہو رہی ہیں، یعنی وہ خواتین جنہیں طلاق دے دی جائے، اور اس میں دو قسم کے مسائل آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ نکاح ہو گیا ہو لیکن ابھی لڑکی کی رخصتی نہ ہوئی ہو، اور جو ہے رخصتی سے پہلے ہی شوہر طلاق دے دے تو پھر کیا کرنا ہے. تو اس حوالے سے دو طرح کی خواتین ہیں، ایک وہ کہ جن کے نکاح کے موقع پر مہر کی رقم جو ہے وہ ابھی طے ہی نہیں ہوئی، تو ایسے لوگوں کے لیے حکم آ رہا ہے. اور اسی طرح اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ نکاح کے موقع پر مہر کی رقم طے ہو گئی لیکن رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اب کیا کیا جائے گا. آئیے ہم آغاز کرتے ہیں. فرمایا لا جناح علیکم، نہیں کوئی گناہ تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوهن، جبکہ ابھی تم نے انہیں ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، یعنی رخصتی ہوئی نہیں ہو اور خلوت صحیحہ جو ہے وہ ابھی قائم نہ ہوئی، او تفرضوا لهن فریضہ، اور نہ بھی مقرر ہوا ہو ان کے لیے کچھ مہر، ومتعوهن، تو انہیں کچھ سامان دے دو، یعنی کچھ تحفے تحائف دے دینے چاہیے. ٹھیک ہے مہر طے نہیں ہوا تھا لیکن اب اس شخص نے طلاق بھی دے دی، لیکن ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ایسے موقعوں پر کچھ دے دیا جائے. الموسعی قداروح، تو وسعت والے پر اپنی حیثیت کے مطابق، ایک امیر آدمی ہے وہ لاکھوں روپے بھی دے سکتا ہے تحفے میں. والمقتری قداروح، اور ایک مفلس پر اپنی حیثیت کے مطابق، وہ ایک پوشاک ہی دے دے ایک جوڑا ہی دے دے، لیکن کچھ نہ کچھ دینا چاہیے اگرچہ مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا. فرمایا حقا علی المحسنین، یہ حق ہے نیکوکاروں کا. ایک دوسری سچویشن آ رہی ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق دے دی گئی لیکن مہر جو ہے وہ طے ہو چکا تھا، تو فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو، من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، وقت فرضتم لهن فریضہ، حالانکہ تم مقرر کر چکے ہو ان کے لیے مہر، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو پھر آدھا ہے جو مہر تم نے مقرر کیا. فرض کریں 50,000 مہر طے ہوا تھا لیکن رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو گئی تو 25,000 جو ہے وہ دینا پڑے گا. فرمایا إِلَّا يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ عورتیں خود ہی معاف کر دیں، یعنی وہ کہیں ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے، وہ خوشی خوشی معاف کر دیں تو علیحدہ بات. او يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، یا یہ شخص ہی معاف کر دے، مراد یہ کہ یہ پورا ہی دے دے، جتنا طے کیا تھا بجائے کہ آدھا دینے کے یہ پورا دے دیں. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا رشتہ برقرار رکھنے کا رائٹ کس کے ہاتھ میں، یہ شوہر کے پاس ہے، شوہر کو حق ہے، وہ طلاق دے کر اس گرا کو کھول سکتا ہے اور خاتون کو آزاد کر سکتا ہے، اور محبت دے کر اس گرا کو مضبوط جو ہے وہ باندھ سکتا ہے. تو یہ نکاح کو قائم رکھنا یا اسے نکاح کو ختم کر دینا یہ شوہر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. فرمایا وَأَن تَعْفُو، اور اگر تم درگزر سے کام لو، اقرب للتقوی، تو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ آدمی احسان کا معاملہ کرے. وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھلاؤ احسان کرنے کو آپس میں، اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے اسے خوب دیکھنے والا. تو معاملات میں ٹھیک ہے یہ خوشگوار واقعہ نہیں ہوتا طلاق کا، لیکن ضروری ہے گالم گلوچ ہی ہو، دھکا پیلی ہو اور ایک دوسرے کے حقوق ہی مارے جائیں. اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں بنی تو خوشگواری سے علیحدہ ہو جاؤ، لڑکا کچھ تحفہ دے دے اور لڑکی بھی کچھ جو ہے جو سہولت دے سکتی ہے دے دے، تو یہ خوش اسلوبی سے معاملات ہونے چاہیے. آگے آپ دیکھیں نکاح اور طلاق کے احکامات آ رہے تھے، اس میں اب نماز کا ذکر آ رہا ہے. تو نماز امر مسلح ہے، یعنی یہ اصلاح کا ذریعہ ہے، وہ لوگ جو نماز قائم رکھتے ہیں وہ باقی معاملات میں بھی کھڑے ہوتے ہیں. इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने अपने गवर्नरों को उन्होंने एक मौके पर खत लिखा और कहा कि तुम में से जो नमाज की हिफाजत करता है तो मुझे उम्मीद है वो बाकी मामलात में भी जो है वो सही होगा, और जो नमाज में कोताही करता है वो दीगर मामलात में भी कोताही करेगा। तो असल में जो आदमी अल्लाह का हक़ अदा ना कर रहा हो, अल्लाह का जो हक हमें रोज़ाना देना होता है वो नमाज वाला मामला है, तो जो उसी में कोताही करता है वो किसी और का क्या हक देगा। इसलिए निकाह और तलाक के अहकाम के दरमियान यहाँ नमाज का जिक्र आ रहा है। फरमाया हाफिज़ू अलस्सलाह, और हिफाजत किया करो सब नमाजों की, कोई नमाज ज़ाय नहीं होनी चाहिए। कैसे हम मुसलमान हैं फजर की नमाज में सो रहे, इशा की नमाज का ख्याल नहीं है, काम ज़्यादा है, गायक खड़ा हुआ है तो फिर पता चला असर की नमाज ही निकल गई, तो ये नहीं होना चाहिए। बल्कि फरमाया कि अपनी सब नमाजों की हिफाजत करो, वस्सलातिल्वुस्ता, और ख़ास तौर से दरमियानी नमाज की। अब आप देखें कि दो नमाजें होती हैं सूरज ग़ुरूब होने के बाद, यानी मगरिब और इशा या अंधेरे में होती हैं, और दो नमाजें होती हैं जब सूरज पूरे उरूज पर आकर पे ढलना शुरू होता है, जोहर और असर। दरमियान में कौन सी आ जाती है? फजर। ज़्यादातर दिक्कत इसी में होती, लेकिन जो है वो जामिया तिर्मिज़ी की एक रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलातुल वुस्ता से मुराद असर की नमाज है। तो बहरहाल मुफसरीन की एक राय फजर की तरफ भी है, लेकिन जब हमें हदीस मिल जाती है तो फिर बाकी राय जो है पीछे चली जाती है। तो असर की नमाज को आपने सलातुल वुस्ता करार दिया, दरमियानी नमाज। और था भी ये कि अरब में क्योंकि दिन में बेनतहा गर्मी पड़ती थी और लोग जोहर के बाद आराम करते थे, उसमें अंदेशा ये होता है कि आदमी सो जाए और गाफिल हो जाए और पता चला असर ही निकल गई, तो इसलिए कहा कि असर की नमाज की हिफाजत करो। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और खड़े रहा करो अल्लाह के लिए अदब के साथ। तो ये नमाज में हम अल्लाह के सामने खड़े और ये अल्लाह की गोया जो अल्लाह के एहसानात हैं उसके एहसास के साथ और शऊर के साथ नमाज पढ़ेंगे तो ये शुक्रिया का और एहसानमंदी के एहसास के इजहार का एक बहुत बड़ा जरिया। आगे पे एक ख़ास किस्म की नमाज का जिक्र आ रहा है जिसे सलातुल खौफ कहते हैं। जंग की हालत में या बदअमनी की हालत में अब नमाज तो उस वक्त भी माफ़ नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ख़ास किस्म की रियायात हैं। फरमाया फ़इन खिफ्तुम, फिर अगर तुम खौफ में हो, फरिजालन और रुबानन, तो फिर नमाज पढ़ो खड़े खड़े या सवारी पर। तो जंग हो रही है, अब जाहिर है इतना वक्त नहीं है, तो आदमी खड़े खड़े नमाज अदा कर लें। अलबत्त बुखारी शरीफ में आता है क़यामन अला अक़दामिहिम, अपने दोनों पैरों पर खड़े खड़े नमाज पढ़े, चलते हुए नमाज नहीं होती, एक जगह ठहर जाए और खड़े होकर इशारों में नमाज पढ़ लें, या टैंक पर जीप में जहाँ पर भी बैठा हुआ है उसी के अंदर नमाज पढ़ लें सवारी में बैठे बैठे, लेकिन नमाज माफ़ नहीं है। आप देखिए कितनी इसकी जो है अल्लाह ताला बार बार ताकीद फरमा रहे। फरमाया फ़ाइज़ा अमन तुम, फिर जब तुम अमन में आ जाओ, फ़स्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम, तो फिर याद करो अल्लाह को जिस तरह के तुम्हें सिखाया गया। अल्लाह की याद का बहुत बड़ा ज़रिया है नमाज। तो जो तुझसे रिश्ता इस्तवार रखते हैं, ताल्लुक लैलो नहार रखते हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ बरकरार है, तो फिर ये कैसे हो सकता है नमाज में कोताही। और नमाज पढ़ना हमें सिखाया गया है, कैसे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा और उनके ज़रिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि नमाज कैसे पढ़नी है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सीखा। तो हमें अपनी नमाज को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के करीब से करीब करना चाहिए। यानी यहाँ पर मुराद ये कि जब अमन में आ जाओ तो जिस तरह तुम्हें बताया गया है क़याम रुकू और सजदे का तरीका, तो उस तरह नमाज पढ़ा करो। फरमाया मालम तकुनु तालमून, और तुम जो तुम पहले नहीं जानते थे अल्लाह ने सिखाया, वरना तुम्हें नहीं आता था कि जो है अल्लाह की इबादत कैसे करनी है। आगे फिर विरासत का इब्तदाई हुक्म है, लेकिन ये याद रखिए कि विरासत से मुतालिक जो हतमी अहकाम है वो सूरह निसा की आयात में है, आयत नंबर 11, 12 और फिर आखिरी आयत, उसमें विरासत के अब हतमी अहकाम है। लेकिन जब तक सूरह निसा नाजिल नहीं हुई थी तो ये इब्तदाई हुक्म दिया गया था। फरमाया वल्लज़ीना युतवफ़ौना मिनकुम, और जो लोग मर जाएँ तुम में से, वयज़ारूना अज़वाजा, और पीछे छोड़ जाएँ बीवियाँ, वसीयतन लिअज़वाजिहिम, तो उन्हें चाहिए कि वसीयत कर जाएँ अपनी बीवियों के लिए, मतान इलल हौली गैरा इख़राज, यानी पूरे एक साल के खर्चे की कि उन्हें घर से ना निकाला जाए। सोतेले बेटों को जो है बीवियों के वो नसीहत कर जाए शख्स अपने बेटों को कि भाई अपनी सोतेली माओ को घर से ना निकाल देना, एक साल तक इन्हें घर में रहने दो, उनका खर्चा उठाओ। फ़ैन खरजना, फिर अगर वो खुद निकल जाए, फला जुनाह अलैकुम, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, فی ما فعلنا فی انفسہن من معروف، اس میں کہ وہ اپنے حق کے لیے جو تجویز چاہیں، یعنی اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی زبردستی روکا نہ جائے. واللہ عزیز و حکیم، اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا. اب البتہ یہ ایک سال کا معاملہ نہیں ہے، اب چار ماہ دس دن، جیسے ہم پیچھے پڑھائے سورہ بقرہ کی آیت جو ہے اس سے پہلے آیت آئی تھی جس میں شوہر کی وفات پر بیوہ کی عدت کا ذکر تھا، آیت نمبر 234، وہاں کیا کہا گیا کہ چار ماہ اور دس دن تک اب یہ سوگ ہوگا خاتون کے لیے شوہر کی موت کے بعد. تو اتنے عرصے اگر سوتیلے بیٹے ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، تب انہیں کم سے کم عدت جو ہے وہ اپنے سوتیلی ماں کو گھر پر ہی گزروانی چاہیے، ان کا خرچہ اٹھانا چاہیے. آگے پھر مستحب حکم ہے، فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور متعلقہ عورتوں کو خرچ دو یا تحفے دو دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، اور یہ متقین پر حق ہے. تو یہ ایک مستحب حکم ہے، طلاق دے ہی دیے بیوی کو، ضروری ہے کہ جو ہے لڑائی جھگڑا ہی ہو تو کوئی تحفے کا لین دین ہو جائے، اس سے وہ غم میں کچھ کمی آ جاتی، کچھ سہولت سے وہ وقت گزر جاتا ہے. ورنہ عموماً آپ نے نقشہ دیکھا ہوگا، ہمارے ہاں جب طلاق ہوتی ہے تو کس طرح ایک دوسرے پر بہتان لگانا، گالم گلوچ کرنا، دھکے دینا، پھر وہ شوہر جو بیوی کا سامان ہی رکھ لیتا ہے، اور پھر بڑی مشکل سے وہ عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کے اپنا جہیز واپس مانگتی ہے، تو وہ توڑ پھوڑ کے اسے دیا جاتا ہے. تو اسلام تو یہ کہہ رہا ہے بھائی جو ان کی چیزیں وہ تو دو ہی دو، جو تم نے مہر دیا وہ بھی واپس نہ لو، جو تم نے پہلے تحفے دیے وہ بھی واپس نہ لو، اور اس موقع پر بھی جب بیوی کو طلاق دے دی اسے رخصت کر رہے ہو پھر بھی کچھ نہ کچھ تحفہ دو اس موقع پر. البتہ یہ فرض کا درجہ نہیں لگتا، یہ حکم مستحب حکم ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں کیسی خیال کیا گیا ہے کہ ان معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ سہولت کی جائے اور کس طرح خوش اسلوبی سے اسے انجام دیا جائے. اب آگے جو دو رکوع آ رہے ہیں، رکوع نمبر 32 اور 33، اس میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا ذکر آ رہا ہے، اور حضرت طالوت رحمت اللہ علیہ کا جو ہے وہ واقعہ تفصیل سے آ رہا ہے. تو فرمایا الم ترا الذین خرجوا من دیارہم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جو نکل گئے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے. تو علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ 10,000 سے 40,000 کے قریب یہ لوگ تھے، اور ایک بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ملک میں تعاون کی وبا پھیل گئی، اور بعضوں نے لکھا ہے کہ جہاد کا حکم دیا گیا تھا تو یہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگے. اور فرمایا حضر الموت، اور موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتو، پھر اللہ نے کہا ان کے لیے کہ مر جاؤ، ثم احیاهم، پھر جب اس وقت کے نبی ان کا نام جو ہے وہ حزقیل علیہ السلام آتا ہے، انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا. اس لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ موت عقوبت تھی، کوئی موت اجل نہیں تھی، یعنی انہیں سبق دینے کے لیے اللہ نے ایک عارضی موت ان پر طاری کر دی کہ تم موت سے نہیں بھاگ سکتے، یعنی قتال سے اس لیے ڈر رہے ہو کہ جان چلی جائے گی اور بھاگ کر سمجھتے ہو جان بچ جائے گی، تو ایسا نہیں ہے، جان کو سلب کر لینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم بھاگ کر اپنی جان بچا نہیں سکتے. اسی طرح فرمایا کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور یقیناً اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. ترغیب دی جا رہی ہے اخلاص کی، وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اور خوب جان لو ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے. اللہ کو معلوم ہے تم کس نیت ارادے سے نکلے ہو، اللہ کو معلوم ہے تم اس کی راہ میں کیا کیا مشقتیں اٹھا رہے ہو. تو یہ اخلاص ہونا چاہیے ہمارے اعمال کے اندر. آگے پھر جہاد بالمال کا ذکر آ رہا ہے، جہاد بالسیف کے ساتھ ہی ساتھ. البتہ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت طالوت کا واقعہ آگے بھی آئے گا، تو اسی قسم کا تعلق تھا مسلمانوں کی اس وقت کی حالت سے کہ ہجرت فرما کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو غزوہ بدر پہلا غزوہ تھا، مسلمان بہت کم تعداد میں تھے اور کفار ایک بڑی تعداد میں تھے. گویا مسلمانوں کو حضرت طالوت کا یہ واقعہ سنا کر ان کا جذبہ بڑھایا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ اللہ ایک چھوٹی جماعت کو بڑی بد جماعت پر غالب کر چکا ہے، تو گویا حوصلہ ان کا بڑھایا جا رہا ہے. آگے پھر جہاد بالمال کا ذکر آ رہا ہے، منزل لذی یقرض اللہ قرضاً حسنا، کون ہے جو اللہ کو دے بہترین قرض، یضاعف لہ، تاکہ وہ اللہ بڑھائے اس کے لیے اسے، اضعافاً کثیرا، کئی گنا زیادہ. واللہ یقبضو ویبسطو وإلیہ ترجعون، اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وسیع کرتا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا. تو یہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو دو طرح کے مت ہیں، ایک ہے لوگوں کی فلاح بہبود پر خرچ کرنا، ان کی ضرورتوں پر خرچ کرنا، ان کی تکالیف دور کرنے پر خرچ کرنا، اسے صدقات کہا جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دین کو پھیلانے، دین کو غالب کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، اسے اللہ نے قرض حسنہ فرمایا. تو آپ دیکھیں یہ دونوں طرح کی اصطلاحات آتی ہیں. فرمایا الم ترى الى الملائی من بنی اسرائیل، اب ترغیب دلائی جا رہی ہے جہاد کے لیے اور بنی اسرائیل سے اس کی ایک مثال دی جا رہی ہے. فرمایا کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے گروہ کو بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، اس قالوا لنبی لہم، جبکہ انہوں نے کہا اپنے پیغمبر سے، حضرت شموئیل علیہ السلام جو ہے موجود تھے ان سے، یہ بنی اسرائیل نے کہا ابعث لنا ملکا، ذرا بنا دیجئے ہمارے لیے بادشاہ. وجہ یہ تھی کہ جالوت ایک اس وقت کی بہت بڑی فوجی قوت تھی، اور یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو 12 قبیلے تھے آپس میں لڑنے لگے تھے، اتحاد پارا پارا ہو چکا تھا ان کا. چنانچہ جالوت نے ان پر حملہ کیا، کئی کو قتل کیا اور کئی کو غلام بنا کر لے گیا، انہیں ان کے ملک سے نکال باہر کیا. چنانچہ آپس کے خانہ جنگی اور ساری بربادی پر پھر یہ 12 قبیلے بیٹھے، اور انہوں نے وقت کے نبی سے کہا کہ بس آپ ہم سب میں ان 12 کے 12 قبیلوں پر ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں. اب یہ جو ہے استفہام تقریری کہلاتا ہے کہ اس وقت کے جو نبی تھے حضرت شموئیل علیہ السلام، انہوں نے پوچھا قال هل اسیتم، انہوں نے کہا کہ کیا بعید ہے تم سے، ان کتب علیکم القتال، کہ جب فرض کر دیا جائے تم پر قتال، اللہ تقاتلو، تو پھر تم قتال ہی نہ کرو. ابھی کہہ رہے ہو کہ ہم پھر جنگ کریں گے، اور جب اللہ نے اگر حکم دے دیا جنگ کا، پھر تم پیٹ دکھا دو گے، پھر تم بزدلی دکھاؤ گے، جنگ نہیں کرو گے. تو قالو، اس پر ان لوگوں نے جواب دیا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمیں کیا عذر ہے کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہم نکال باہر کیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے، ہمارے بچے بھی ہم سے مچڑ گئے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہم کیسے پیچھے رہیں گے، ہم تو ضرور جو ہے وہ اللہ کے حکم پر جو ہے اپنے دشمنوں سے لڑیں گے. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر قتال، تولوا الا قلیلا منہم، تو وہ سب پھر گئے سوائے ان کے تھوڑوں میں، تھوڑے سے لوگوں کے. تو وہی ہوا جو وقت کے نبی نے کہا تھا، کیونکہ ان کی تاریخ رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان سے کہا گیا تھا فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور تورات کے مطابق زندگی گزارو، انہوں نے کہا نہیں نہیں، اس میں تو بڑی سخت جنگجو قوم رہتی، تو پہلے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جائیے اور یہ شہر خالی کرائیے، پھر ہم جائیں گے. تو بزدل لوگ رہے، اور یہ غلامی جو ہے وہ انسان کو بزدل بنائی دیتی ہے. تو یہاں پر بھی ذکر آ رہا ہے کہ جب قتال فرض کر دیا گیا تو یہ پیچھے ہٹ گیا سوائے ان کے تھوڑے سے لوگوں کے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. آگے اس واقعے کی تفصیل آ رہی ہے. وقال لهم نبیهم، اور جبکہ کہا تھا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے مقرر کر دیا تم 12 کے 12 قبیلوں پر ایک بادشاہ، اور وہ کون ہے؟ طالوت کو بادشاہ مقرر کیا. اس پر انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا، کیونکہ حضرت طالوت ایک غریب آدمی تھے، زیادہ مال و دولت ان کے پاس نہیں تھا، اور یہ بڑے پیسے والے لوگ تھے. تو قالوا انا یکون له الملک علینا، وہ کہنے لگے کہ کیوں کر ہو سکتی ہے اسے حکومت ہم پر، ونحن احق بالملک منہ، ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے اس کے مقابلے میں، ولم یعطا سعتا من المال، اور ان کی مادہ پرستانہ سوچ نظر آ رہی ہے. وجہ کیا بتائی انہوں نے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں حضرت طالوت کے مقابلے میں بادشاہ بننے کے، اور کہہ رہے ہیں کہ اور ان کو نہیں دی گئی ہے کشائش وسعت مال کے اعتبار سے، مال میں کم ہے، اس لیے بادشاہ تو ہم میں سے کسی امیر سردار کو ہونا چاہیے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس پر وقت کے نبی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے حضرت طالوت کو تم پر بطور بادشاہ کے، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی کیوں اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت ہے. وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ، اللہ نے زیادہ فراخی دیے انہیں علم میں. اس لیے آپ دیکھیں گے ہمارے دین میں علم کی بہت اہمیت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جو تاج پوشی کرائی گئی اور فرشتوں کے سامنے ان کی عزت بڑھائی گئی، اس کی وجہ بھی کیا تھا کہ اللہ نے انہیں علم دیا، وہ علم جو فرشتوں کو نہیں دیا. تو اسی طرح فرمایا والجسم, اور اللہ نے حضرت طالوت علیہ السلام کو بڑا طاقتور جسم بھی دیا, اور تمہیں جنگ کرنی ہے, جنگ میں ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے, علم بھی ہو اور جسم بھی ہو, طاقت والے ہو. فرمایا واللہ یعطی ملکہ من یشاء, اور اللہ تعالیٰ بادشاہ دیتا ہے, مملکت عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والا, سب کو جاننے والا. اب قوم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر انہی کو اللہ نے ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیا تو کوئی نشانی بتائیں ان کی, کہ اللہ نے واقعی انہی کو جو ہے وہ بادشاہ مقرر کیا, کوئی نشانی ہونی چاہیے. چنانچہ وقت کے نبی نے پھر آگے کہا قال لهم نبیهم ان آیت ملکہ, کہ بے شک ان کی حکومت کی علامت یہ ہے, ان یاتیکم التابوت, کہ تمہیں مل جائے گا تابوت, فیہ سکینتم من ربکم, جس میں تسلی ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے. اب یہ تابوت سکینہ کہلاتا ہے جو بنی اسرائیل کے پاس تھا. اس تابوت کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے, اور بنی اسرائیل جو ہے ہمیشہ اس تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے, جنگ میں بھی ساتھ رکھتے تھے, اور ان کا عقیدہ تھا کہ اس کی وجہ سے وہ فتح پا لیتے ہیں. لیکن جب جالوت جو ان کا ایک بہت بڑا دشمن بادشاہ تھا, اس نے ان پر حملہ کیا, تو یہ ان سے تابوت سکینہ بھی جو ہے وہ چھین کر چلا گیا. چنانچہ وقت کے نبی نے علامت بیان کی حضرت طالوت کی بادشاہت کی, یہ جو تم سے چھینا گیا ہے تابوت سکینہ, یہ تمہیں مل جائے گا. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ تابوت ان کفار کے پاس تھا, تو اللہ نے وہاں پر ایک وبا پھیلا دی, انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ وبا اس تابوت کی وجہ سے, چنانچہ انہوں نے تابوت بیل گاڑیوں پر رکھا اور انہیں ہکا دیا, اور فرشتوں نے اس بیل گاڑی کو پھر جو ہے وہ حضرت طالوت رحمت اللہ علیہ کے گھر تک پہنچا دیا, اور لوگ پھر خوش ہو گئے اور مطمئن ہو گئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ بادشاہ مقرر کیا. آگے اب اس کی ڈیٹیل آ رہی ہے. فرمایا کہ یاتیکم التابوت, علامت یہ ہے ان کی بادشاہت کی کہ تمہیں مل جائے گا وہ صندوق, فیہ سکینتم من ربکم, جس میں اطمینان اور سکون رکھا ہے تمہارے لیے تمہارے رب نے, وبقیتم مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, اور جس میں کچھ باقیات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ترکے میں سے, تحملہ الملائکہ, اسے لے آئیں گے فرشتے, ان فی ذلک لآیۃ, بے شک یہ ایک نشانی ہوگی, لکم ان کنتم مومنین, تمہارے لیے اگر واقعی تم مومن ہو. چنانچہ جب یہ نشانی پوری ہو گئی, اب ان کے پاس کوئی اور عذر نہیں رہا, ان سب نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا, اور ان کی بات کے مطابق جو ہے وہ جنگ کے لیے جالوت سے تیار ہو گئے. فلما فصلا طالوت بالجنود, پھر جب باہر نکلے حضرت طالوت, کیونکہ حضرت طالوت نبی نہیں ہے اس لیے ہم علیہ السلام نہیں کہہ رہے, جب وہ نکلے جو ہے وہ لشکر کے ساتھ, کالا ان اللہ مبتلیکم بنہر, تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اب تمہیں آزمائے گا ایک نہر سے. انہوں نے چاہا کہ وہ سارے لوگوں کو ایک دفعہ جانچ لیں کہ کتنے لوگ ڈسپلن کے خوگر ہیں, نظم و ضبط کے خوگر ہیں, اور کون ایسے ہیں جو ان کی بات نہیں ماننے والے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ 70,000 یہودی جو ہے بنی اسرائیلی, وہ ان کے ساتھ نکلے جنگ کرنے, اور اب حضرت طالوت نے آزمائش کی اور فرمایا فمن شربا منہ, راستے میں ایک نہر آئے گی, نہر اردن یا دریا اردن جو ہے وہ رستے میں پڑتا تھا, اور کہا کہ جو کوئی پیے گا اس دریا سے فلیس منی, جو کوئی پیٹ بھر کر پانی پیے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, ومن لم یطعم ہوں, اور جو کوئی اس میں سے نہیں پیے گا, فإنہ منی, تو وہ میرا ہے, الا من اخترف غرفتم بیدی, ایک رخصت بھی دے دی, سوائے اس کے جو چلو بھر گھونٹ دو گھونٹ پی لے تو ٹھیک ہے وہ بھی میرے ساتھ ہوگا, لیکن جو خوب سیر ہو کر پانی پیے اس وہ میرا نہیں ہے. یہ انہوں نے پہلے ہی تاکید کر دی. اب جب یہ لوگ دریا اردن پر پہنچے, فشربوا منہ الا قلیلا منہ, تو پھر سیر ہو کر پیا ان میں سے اکثر نے سوائے تھوڑے سے لوگوں. فلما جاوزہ, پھر جب وہ عبور کیا انہوں نے اس دریا کو, والذین آمنوا معہ, ہم لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے, تو ہوا یہ کہ ایک بڑی تعداد پیچھے رہ گئی جنہوں نے خوب جو ہے سیر ہو کر پانی پیا تھا, اور صرف وہ لوگ جنہوں نے اس ڈسپلن کو فالو کیا تھا یا تو پانی بالکل نہیں پیا, یہ اکمل لوگ تھے, اور وہ لوگ جنہوں نے گھونٹ دو گھونٹ پی لیے تھے جو رخصت پر انہوں نے عمل کیا تھا, تو یہ کامل لوگ تھے, یہ پھر آگے بڑھیں. اور بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہی تعداد تھی جو اصحاب بدر کی تھی, یعنی جنہوں نے حکم مانا تھا اور دریا سے پانی نہیں پیا تھا، ان کی تعداد وہی تھی جو اصحاب بدر کی تھی۔ اصحاب بدر کی کیا تعداد تھی؟ 313، تو یعنی بہت مختصر تعداد، کہاں 70,000 نکلے تھے، ان میں سے صرف 313 نے جو ہے امتحان میں کامیاب ہوئے، انہوں نے ڈسپلن کو فالو کیا، تو صرف یہی لوگ تھے جو آگے بڑھے۔ قالوا لا طاقۃ لنا اليوم، اس پر جو ہے وہ لوگ جنہوں نے رخصت سے کام لیا تھا، ایک دو گھونٹ انہوں نے پیے تھے، انہوں نے کہا کہ آج ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، بے جالوت و جنود ہی، جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ کرنے کی، کیونکہ ہم تعداد میں بڑے تھوڑے رہ گئے، 70,000 نکلے تھے، اب 313 رہ گئے، ہم تو بڑی چھوٹی سی جماعت ہے، ہم کیا مقابلہ کریں گے جالوت کی اتنی بڑی جماعت کا۔ اس پر وہ لوگ جنہوں نے عزیمت کا مظاہرہ کیا تھا، بالکل پانی نہیں پیا تھا، قال الذین یظنون، تو ان لوگوں نے کہا جن کو خیال تھا، انہم ملاق اللہ، کہ وہ ملاقات کر کر رہیں گے اللہ سے، کم من فئات قلیلہ، انہوں نے کہا کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت غلبت فئات کثیرہ، غالب رہی ہے ایک بڑی جماعت پر۔ تو فتح و شکست میں اصل عنصر کیا ہے، فتح کیوں ہوتی ہے اور شکست کیوں ہوتی ہے، اس میں اصل وجہ کیا ہے؟ فرمایا بإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تو جسے اللہ فتح دینا چاہے اسے کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا، وہ چاہے کتنی چھوٹی تعداد میں کیوں نہ۔ تو فرمایا واللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آگے مجاہدین کی دعائیں ہیں۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، پھر جب وہ آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو ان اہل ایمان نے کہا اے ہمارے رب انڈیل دیجئے ہم پر صبر، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم رکھیے ہمارے قدم، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرمائیے کافر قوم پر، فہزموہم باذن اللہ، بس انہوں نے شکست دے دی جالوت اس کے بڑے لشکر کو، لیکن کیسے شکست دی؟ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ دیکھیں جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، لیکن جسے اللہ ہی چھوڑ دے تو وہ کس پر غالب آ سکتا ہے؟ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں، لیکن اگر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا۔ امریکہ کا نان نیٹو الائی بن جائیں، یا جو ہے اور کتنے بڑے بڑے یہ جو کافروں کے آپ دیکھ رہے ہیں لشکر، ان کے ساتھ بن جائیں، تو یہ ہمیں کامیاب نہیں کر سکتے۔ کامیابی کے لیے اللہ کی مدد چاہیے، دنیاوی ساز و سامان اور کفار کی دوستی نہیں چاہیے۔ فرمایا وقتل داود جالوتا، اور قتل کر دیا داود علیہ السلام نے جالوت کو۔ یہ واقعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت تالوت نکلے لشکر کو لے کر، تو حضرت داود علیہ السلام بھی ساتھ ہو لیے، وہ ابھی بڑے کمسن تھے، تین ایجز میں تھے، 14-15 سال عمر تھی، اور حضرت تالوت کے لشکر میں شریک ہوئے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو جالوت آیا مقابلے کے لیے، ایک تو لمبا چوڑا بہت زبردست واریئر، اتنا اونچا اور بہت طاقتور پہلوان، پھر سر سے لے کر پیر تک لوہے میں غرق تھا، اور اس نے ایک ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، اس میں بس آنکھوں میں دیکھنے کے لیے ایک سوراخ تھا، باقی پورے جسم جو ہے فولاد میں چھپا ہوا۔ اس نے آ کر للکارا ہے کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرتا ہے؟ اب حضرت تالوت کے لشکر سے کوئی باہر نہیں نکلنا، چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام باہر نکلا، اس نے پھر مذاق اڑایا کہ یہ بچہ میرا کیا مقابلہ کرے گا۔ ان کے ہاتھ میں گوپیا تھا، ایک سلنگ، یعنی جیسے ہمارے یہاں غلیل ہوتی ہے، ایسے اسی قسم کا ایک ہتھیار تھا جس کی ایک طرف پتھر بنتا ہے اور وہ گھما کر پھر ایک جھٹکے سے چھوڑا جاتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے گوپیے سے تو بڑے بڑے شیروں کے جبلے توڑے، تم کیا چیز ہو؟ اور چنانچہ مقابلہ شروع ہوا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کر وہ گوپیا گھما کر جو پتھر مارا ہے، تو وہ اس کے ہیلمٹ کے سوراخ سے گھستا ہوا اس کی آنکھ اور پھر دماغ تک چلا گیا، اور وہ اس طرح جالوت جو ہے وہ قتل ہو گیا، وہ ڈھیر ہو گیا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت تالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا۔ حضرت تالوت جو ہے وہ 16 سال بنی اسرائیل میں جو ہے بادشاہ رہے، اور ان کے بعد تھے حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، جو نبی بھی تھے اور بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی تھے، اور 40 سال تک ان کی حکومت رہی۔ تو فرمایا وآتاہ اللہ الملک والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی اور دانائی بھی، وعلمہ مما یشاء، اور سکھایا انہیں جو اس اللہ نے چاہا۔ تو ہم جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں، اور ان کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا، वो उस लोहे से हाथ से जो है कड़िया बनाते, ढाल बनाते, और ये जो आर्मंड होता है जिसे हम जरा कहते हैं वो अपने हाथ से बनाते, तो ये सब कुछ अल्लाह ने उन्हें सिखाया। वलौला दफ़ुल्लाहि नासा बाज़हुम बिबास, और अगर अल्लाह मुदाफ़ियत ना करता लोगों की एक दूसरे से, यानी अल्लाह ताला का तरीका क्या है, मुफ्सिदीन को मुजाहिदीन से दूर करता रहता, लफसदत अल-अर्ज, अगर अल्लाह ऐसा नहीं करता तो ज़रूर फसाद फैल जाता ज़मीन में। वलाकिन्ना अल्लाहा ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, और बेशक अल्लाह ताला जो है बड़ा फजल फरमाने वाला है तमाम जहान के रहने वालों पर। तिलका आयातुल्लाह, फरमाया कि आयतें अल्लाह की, नतलूहा अलैका बिलहक, जो वो अल्लाह तिलावत फरमाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर हक के साथ, व इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप जो है वो भेजे हुए रसूलों में से। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा पारा यहाँ ख़त्म हुआ, तीसरे पारे का आगाज़ हो रहा है, और शुरू ही में फ़ज़ाइल अम्बिया का जिक्र, लेकिन इससे पहले कुछ बातें सुन लीजिए। और एक तो ये कि ये हमारा मामला नहीं है अम्बिया के दरमियान फजीलत कायम करने का, बल्कि हमारे लिए हुक्म जो है वो हम सूरह बकरा आयत नंबर 136 में पढ़ा है कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिनहुम, कि हम फर्क नहीं करते हैं अम्बिया में किसी एक में भी, वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम सब के सब अल्लाह के फरमा बरदार, तो सारे नबी हमारे लिहाज से बराबर हैं, सब साहिब मंजिलत हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम दोनों में रिवायत है, कि किसी नबी को दूसरे नबी पर फजीलत ना दो, हमें कोई हक नहीं है कि हम एक नबी पर दूसरे नबी को फजीलत दें। हाँ, अल्लाह ताला को यह हक है, तमाम अम्बिया अल्लाह के तो आजिज़ गुलाम हैं, अल्लाह ताला को हक है कि अपने अम्बिया में से किसी को किसी पर फजीलत दे जैसे अल्लाह ने दी है, लेकिन हमें उससे उसके बयान से मना फरमाया गया। जैसे आप देखेंगे हदीस में और कुरान में भी बाज़ अम्बिया के ख़ास फजाइल आए, जैसे आता है आदम व सफ़ीउल्लाह, आदम कौन है, चुने हुए, जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए आता है नजीउल्लाह, जिन्हें अल्लाह ने निजात दी, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आता है खलीलुल्लाह, कुरान के अल्फाज हैं कि अल्लाह ने उन्हें अपना दोस्त बनाया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आता है कलीमुल्लाह, अल्लाह ताला उनसे हम कलाम हुए, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए आता है रूहुल्लाह। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या लक़ब है, रसूलुल्लाह, आपके लिए आता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये बात बयान फरमाई कि फजीलत कुल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है, आपने फरमाया मुझे छः बातों में दीगर अम्बिया पर फजीलत दी गई, नंबर एक मुझे जामे और मुख्तसर बात कहने की सलाहियत दी गई, नंबर दो रोब के ज़रिए मेरी मदद की गई, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता था उस पर एक रोब तारी हो जाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का, तीसरा आपने फरमाया कि मेरे लिए अम्वाल गनीमत को हलाल करार दिया गया, और चौथा ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद बनाया गया और पाकिजगी का ज़रिया बनाया गया, पानी ना हो तो आपको पता है मिट्टी से भी तयम्मुम हो जाता है, उससे जो है पाकी हासिल हो जाती है, और मस्जिद पिछली उम्मतों में यह था कि बस इबादत गाह के अंदर ही इबादत हो सकती है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने पूरे रूए अर्जी को मस्जिद बना दी, हम ज़मीन पर कहीं पर भी जो है वो नमाज़ पढ़ सकते हैं, सिर्फ पाकी का ख्याल रखते हैं कि वहाँ कोई नजासत या गलाजत ना पड़ी। इसी तरह पांचवी बात आपने कही, मुझे तमाम अम्बिया के लिए रसूल बनाया गया, और छठी बात कि मुझ पर रिसालत की तकमील फरमाई गई। तो बहरहाल यहाँ फजाइल अम्बिया बयान हो रहे हैं, फरमाया तिल का रसूल, ये सब रसूल हैं, फजलना बाज़हुम अला बाज़, हमने फजीलत अता फरमाई इनमें से बाज़ को बाज़ पर, मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, इनमें से बाज़ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेराज के मौके पर, वरफ़ा बाज़हुम दराजात, और हमने बुलंद किए इनमें से बाज़ को दर्जात के अरबा से, वआतैना ईसब्ना मरियम अल-बय्यिनात, और हमने दिए ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को मौजज़े, वयदनाहु बिरूहिल कुदस, और हमने उनकी मदद की रूह कुदस यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वलौ शाअ अल्लाहु मक्ततला अल्लज़ीना मिन बादिहिम, और अगर अल्लाह चाहे तो आपस में ना लड़े वो लोग जो उनके बाद आए, मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, इसके बाद क्या आ चुके हैं उनके पास वाज़ह दलीलें, वलकिन इख्तलफू, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया, فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ, तो उनमें से वो भी हैं जो ईमान ले आए और इनमें से वो भी हैं जिन्होंने कुफर किया, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا, और अगर अल्लाह चाहता तो वो आपस में ना लड़ते, وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وہ بادشاہ ہے۔ آگے پھر انفاق کی اہمیت کا ذکر آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ اب آخرت میں کوئی چور دروازہ نجات کا نہیں مل سکے گا، ان سارے دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ابھی موقع ہے، ابھی زندگی ہے، ابھی خرچ کرو۔ اور یہ دیکھیں، خرچ اپنے وسیع معنوں میں، صرف مال ہی نہیں خرچ کرو، صلاحیتیں لگاؤ، وقت لگاؤ، اولاد لگاؤ، جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ دین کی راہ میں لگنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے پہلے خرچ کرو کہ وہ دن آ جائے لا بیع فی، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کہے کہ اللہ یہ 1 کروڑ روپے لے لیجیے اور مجھے 100 نیکیاں دے دیں، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی اس دن۔ اور فرمایا ولا خلت، اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں بڑے دوست کام آ جاتے ہیں، آدمی پھنستا ہے کسی باثر اور جو ہے وہ صاحب اختیار دوست کو فون کرتا ہے، وہ اس کی دوستی بچا لیتی ہے۔ قیامت کے دن یہ دوستیاں کام آنے والی نہیں۔ الا المتقین قرآن میں آیا ہے، عام دوستیاں تو سب بیکار ہو جائیں گی، سوائے تقوی والی دوستی، جو اللہ کی وجہ سے دوست آج ہے وہ قیامت کے دن بھی رہے گا۔ اسی طرح فرمایا ولا شفاء، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی۔ دنیا میں پرچیاں چل جاتی ہیں، آخرت میں یہ پرچیاں جو ہیں وہاں چلنے والی نہیں ہیں، جب تک کہ ایمان اور نیک اعمال ساتھ نہ ہو۔ فرمایا والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ آگے بخاری شریف کے حوالے سے آیا ہے کہ اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 255، اور یہ چوتھی بڑی آیت آئی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ سورہ بقرہ کے آخری 22 صفحوں میں 5 بڑی بڑی آیتیں آ رہی ہیں، تو چوتھی بڑی آیت۔ اس آیت کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے یہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت، اور اسی طرح بخاری شریف میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی بھی اسے کہتے ہیں، جو شخص رات کو آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ ایک نگہبان فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے تو صبح تک شیطان جو ہے اس کے پاس نہیں آتا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ آیت الکرسی آپ دیکھیں گے اس میں توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے وہ بیان ہوئی ہے، اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یہ حقیقی دعویٰ ہے کہ اللہ ہی ہے بس، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، الحی، وہ اللہ کون ہے جو زندہ ہے، اصل میں اللہ ہی زندہ ہے، باقی سب مرنے مٹنے والے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، جو بھی آج زندہ ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، آج بھی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ پر کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ تو اصل زندہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، الحی القیوم، اور وہی سب کو قائم رکھے ہوئے بھی ہیں۔ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ پوری کائنات، اسے قائم رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ پھر اللہ کی جو ہے وہ چوتھی صفت آ رہی ہے، پہلی آئی کہ وہی الہ ہے، دوسری صفت آئی کہ الحی، وہی اصل زندہ ہے، اور تیسری صفت آئی القیوم، وہی سب کو تھامنے والا ہے، اور چوتھی صفت آ رہی ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اللہ کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی۔ اس میں جو ہے وہ حکایت آپ کو سنا دوں، حکایت کے بارے میں یہ کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس ایک قصہ ہے، اس کے سچے اور جھوٹے ہونے کا بھی پتہ نہیں۔ اور زیادہ تر اسرائیلیات میں سے یہ یہودیوں نے اس طرح کے قصے بیان کیے ہیں، لیکن بہرحال اس میں بعض دفعہ بات سمجھنے کے لیے ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ محض اس بات کو سمجھنے کے لیے حکایت بیان کر رہا ہوں۔ حکایت اس طرح سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیند کیوں نہیں آتی، آپ کو اونگ کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے ہاتھ میں مٹی کے 2 پیالے لے لیں، پانی بھر کر اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر کھڑے ہو جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 2 مٹی کے برتن لیے، اس میں پانی بھرا، اپنے ہاتھوں پر رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، تھک گئے، ایک دم اونگ آئی۔ جو اونگ آئی تو وہ ہاتھ ہلا، دونوں پیالے گر گئے، وہ ٹوٹ گئے، پانی گر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو اونگ آئی تو پیالے ٹوٹ گئے، اگر ہمیں اونگ آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پوری کائنات درہم برہم ہو جائے، ایک لہجہ بھی اللہ کی توجہ کے بغیر یہ کائنات برقرار نہیں رہ سکتی۔ تو فرمایا اللہ کون ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے؟ پانچویں صفت آ رہی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، مالک اللہ ہے، باقی کل کائنات وہ اللہ کی مملوک ہے. فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اور کون ہے جو اس کی جناب میں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے. تو کوئی بھی اپنی مرضی سے کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ اللہ یہ میرے بندے ہیں تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے. اللہ کا جلال اتنا زبردست ہے کہ بڑے بڑے انبیاء اللہ کے دربار میں لب کشائی سے ڈریں گے, کسی میں ہمت نہیں ہوگی جو ہے بات کرنے کی اللہ کے سامنے. تو فرمایا کہ کون ہے جو اس کی جناب میں سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت دینے کے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, ساتویں صفت آ رہی ہے, وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ سامنے سے مراد ہے حال, یا آج کل جو کچھ ہو رہا ہے ہم واقف ہیں, لیکن پیچھے سے مراد ماضی اور مستقبل ہے. نہ ہمیں ماضی کا پتہ ہے نہ مستقبل کا پتہ ہے کل کیا ہونے والا, لیکن اللہ کو سب کا پتہ ہے. اللہ کے سامنے حال, ماضی, مستقبل, بے وقت تینوں زمانے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی. آٹھویں صفت, ولا یحیطون بشیء من علمہ, اور نہیں احاطہ کر سکتے کسی چیز کا کوئی بھی اس کے علم میں سے. الا بما شاء, مگر جو وہ خود ہی دے دے. تو جتنا علم ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے, کسی مخلوق میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دیے بغیر کوئی علم حاصل کر. تو ساری مخلوق کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ اللہ کا عطیہ ہے, اللہ کی دین ہے. نویں صفت آ رہی ہے, وسیع کرسیہ السماوات والارض, اور گھیرے ہوئے اس کی کرسی آسمان و زمین کو. اور کرسی سے کیا مراد ہے, بعض لوگوں نے کہا اقتدار ہے, بعض نے کہا حکومت ہے, بعض نے کہا اللہ کی طاقت ہے, لیکن ہمیں ملتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول, وہ کہتے ہیں کہ کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے, کہ اللہ کا علم جو ہے وہ چھایا ہوا ہے آسمان و زمین پر, پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کے علم کے اندر ہے, اس میں ایک پتہ تک نہیں ہلتا مگر اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو. تو فرمایا ولا یعودہ حفظہما, دسویں بات, اور نہیں تھکاتی اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت کرنا. ہمارے لیے تو ایک دو چیزیں ہو جائیں تو ہمارے جو ہے جان پر بن جاتی, تھک جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ زمین و آسمان, ان میں جو کچھ ہے, ان سب کی نگہبانی جو ہے اس سے ذرا سی تھکن بھی نہیں ہوتی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, ان ساری دس صفات جو ہے یہاں پر آ گئی اللہ تعالیٰ کی. فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور وہی اللہ اونچی شان والا ہے اور عظمتوں والا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جو اتنی عظیم صفات والا ہے وہی اونچی شان والا ہے اور وہی عظمتوں کا حامل. آگے پھر موقف آ رہا ہے کہ کسی کو بھی زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا, بلکہ ہر ایک اپنی مرضی سے اسلام میں آئے گا. البتہ جب کوئی اسلام میں آ جاتا ہے تو پھر اسے اسلام کے احکامات ماننے پر مجبور کیا جائے گا. اس لیے فرمایا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں. اب اس آیت کو بڑا غلط استعمال کیا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں نہیں کہو, ہم جوا کھیل رہے ہیں, ہم شراب پی رہے ہیں, تم کون ہوتے ہو کہنے والے. دیکھو قرآن میں لکھا ہے لا اکراہ فی الدین, تو بات یہ کہ اس میں کہا جاتا ہے لا اکراہ فی قبول الدین, دین قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ کے سر پر کسی نے بندوق نہیں رکھی تھی کہ مسلمان ہو جائے, اور نہ ہمیں اس کی اجازت ہے کہ کسی آدمی کے سر پر پستول رکھ دیں اور کہہ کے مسلمان ہو. تو اس کا ہمیں صرف دعوت دینی ہے, وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ زبردستی نہیں کرنی اس کے ساتھ. لیکن جب کوئی مسلمان ہو جائے تو اسے پھر اب اسلام کی تمام باتیں ماننی ہو. یہ تو ہر ادارے میں ہوتا ہے. آپ کے کسی اسکول نے آپ سے نہیں کہا کہ میرے ادارے میں بچوں کو جو ہے داخلہ دلاؤ, لیکن ہم جب اپنی مرضی سے کسی اسکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرا دیتے ہیں تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے, اس اسکول کے رولز ریگولیشن ہمیں پورے کرنے پڑتے ہیں. ان کا ایک یونیفارم ہے, آپ کہیں نہیں میں تو اس سے اچھے نئے کپڑے پہنا کر بھیجوں گا, وہ آپ کے بچے کو باہر نکال کر دیکھیں گے, وہ کہیں گے بھائی تم کون ہوتے ہو, تم نے جوتے ہی نہیں پہنے, ہم نے کہا تھا پی ٹی شوز پہننا, تم بلیک شوز پہن کر آگے جاؤ باہر جاؤ. یہ تو ہر ادارہ کرتا ہے. فوج نے آپ سے نہیں کہا کہ آ کر فوج جوائن کر لو, لیکن ایک دفعہ آپ نے فوج جوائن کر لی, پھر فوج میں جو رولز ریگولیشن ہیں انہیں فالو نہیں کیا تو کیا ہوگا, کورٹ مارشل ہوگا. بعض دفعہ وہ لٹکا دیتے ہیں, ڈیتھ پینلٹی دے دیتے ہیں رولز کو نہ ماننے کی وجہ سے. تو یہ اسلام میں آ کر کہتے ہیں بھائی ہمیں کچھ نہ کہو, یہاں آزادی ہے, یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی زبردستی نہیں ہے. بھائی زبردستی دین قبول کرنے میں نہیں ہے, ایک دفعہ تو دین قبول کر لیا اس کو فالو کرنا ضروری ہے, وہ کہا جائے گا اور وہ منوایا جائے گا. تو فرمایا قد تبین الرشد من الغی, ظاہر ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت, اور جو کوئی انکار کرے طاغوت کا, وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور ایمان لائے اللہ پر، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو یہ تابوت کسے کہتے ہیں؟ کُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہر وہ جس کی عبادت کی جائے اللہ کو چھوڑ کر وہ تابوت ہے۔ اَكُلُّ مَا صَدَّانِ عِبَادَتِ اللَّهِ، ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت سے روکے منع کرے وہ تابوت ہے۔ اور من الشیطان الجن والانس، جو شیاطین جن و انس میں سے، تو تابوت اس لیے شیطان کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت سے روکتا ہے اور پھر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے میری بات مانو اللہ کی نہ مانو۔ اسی طرح کوئی بھی جو اللہ کی عبادت سے روکے اور پھر اپنی مرضی منوائے اللہ کی مرضی کے خلاف، تو وہ تابوت کہلاتا ہے۔ یہاں تابوت کی تکفیر نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا کہ تکفیر کرو تابوت کی، بلکہ کہا ہے کہ انکار کرو تابوت کا، تو تابوت کی بات نہیں ماننی۔ اور فرمایا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے وہ اللہ پر، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو اس نے تو پکڑ لیے ایک نہایت مضبوط رسی، تو عُرْوَةُ الْوُثْقَى نہایت مضبوط رسی۔ جامع ترمذی میں آتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی۔ آپ نے فرمایا خوشیاں مناؤ، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں۔ لَن فِسَامَ لَهَا، جو اب ٹوٹنے والی نہیں۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے۔ اور جو اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اپنا تعلق جوڑ لے، اس کے لیے سورہ عنکبوت میں مثال آتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے مکڑی کے جالے سے سہارا لیا۔ تو ایک ہوتی ہے مضبوط رسی، اگر رسی مضبوط ہو، آپ نے دیکھا ہوگا ہائکنگ کرتے ہیں لوگ، پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں، لیکن مضبوط رسی ہوتی ہے وہ ان کی لائف لائن ہوتی ہے، ان کی زندگی اس پر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ رسی انہیں بچا کر رکھتی۔ لیکن کوئی مکڑی کے جالے کو سہارے کے لیے استعمال کرے تو کیا ہوگا؟ وہ جالہ بھی ٹوٹے گا اور یہ بھی منہ کے بل آ کر گرے گا۔ تو جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سہارا بناتا ہے، تو وہ بہت کمزور سہارا ہے جو اس نے اختیار کیا۔ سب سے مضبوط سہارا اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توکل عطا فرمائے اور ہمیں یہ سہارا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اولیاء الرحمن کا تقابل کرایا جا رہا ہے اولیاء الشیطان سے۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف، شرک الہاد مادہ پرستی اور طرح طرح کی بدعقیدگیوں اور گمراہیوں کے اندھیروں سے اللہ ہدایت کی روشنی میں لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، شیطان کے دوست کون ہیں؟ اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ دوست ہیں شیطان کے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ کیا کرتا ہے؟ انہیں نکالتا ہے نور سے اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور وہ ساتھ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ انشاءاللہ چار رکعت تراویح ادا کریں گے۔ اس وقت ہم نے فیصلہ یہ ہوا ہے کل کے 45-45 منٹ کے سیشنز کیے جائیں، انشاءاللہ چار رکعت تراویح ہم پڑھیں گے۔